الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو، سب سے بڑا جو سرمایہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں ملا ہے وہ ایمان کا سرمایہ ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس بات کی فکر کرنا کہ یہ ایمان موت تک ہمارے ساتھ رہے اور اس پر ہمارا خاتمہ ہو، اصل یہ کامیابی ہے. اور عزت کی اور کامیابی کی بات یہی ہے کہ انسان کو اس کی کامیابی اس کی موت پر کھلے گی. اس وقت تک جو بھی وہ سمجھتا ہے وہ دھوکا ہے. ہر انسان کی کامیابی اور ناکامی اس کی موت پر کھلتی ہے. جس وقت فرشتہ آ کے ہاتھ رکھتا ہے تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میرا کیا مقام ہے. اس موقع پر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، یہ سب سے بڑی ضرورت اور سب سے بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احضروا موتاکم ولقنوہم بلا الہ الا اللہ وبشروہم بالجنہ. جب کسی کے انتقال کا وقت قریب آئے تو تم اس کے قریب حاضر ہو جاؤ، اس کے قریب ہو جاؤ اور اس کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، اور اس کو خوشخبری سناؤ جنت کی. اس لیے کہ وہ ایسا موقع ہوتا ہے جس موقع پر شیطان زبردست طاقت لگاتا ہے کہ کسی بھی طرح انسان دنیا سے بے ایمان جائے. آج جو سورہ آراف ہم نے پڑھا ہے، اس سورت کے اندر ابتدا میں تو شیطان اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس سورت کے اختتام پر ایک اور شخص کا بھی واقعہ بیان فرمایا. ایک بات اس سے ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ایمان سے محروم ہونے کے جو اسباب ہیں موت کے وقت، کلمے سے محروم ہونے کے جو اسباب ہیں موت کے وقت، اس میں ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اس میں ایک سب سے بڑا سبب اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنا، اللہ کے حکم کو معمولی سمجھنا ہے. شیطان اس راستے سے آ کر بہکاتا ہے. وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے انہیں بہکانے کی بہت کوشش کی، بہت سے راستے اختیار کیے، لیکن اللہ کی حفاظت اور اللہ کی مدد اس عابد پر رہی. آخر میں شیطان نے ان سے اس عابد سے کہا کہ میں نے تمہیں بہت کوشش کی گمراہ کرنے کی، بہکانے کی، لیکن تم میرے ہاتھ نہیں آئے. چلو ایک کام کریں، دوستی کر لیں، میری اور تمہاری دوستی رہے. تو حضرت وہ عابد جو تھے وہ کہنے لگے کہ میں تم سے دوستی کروں یہ ہو نہیں سکتا. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان کھلا ہوا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھنا, دوستی تو ہو نہیں سکتی. یہ تو صاف واضح ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارا دشمن رہا ہے, دوستی کی شکل میں بھی وہ دشمنی نکالتا ہے. تو اچھا انہوں نے جب انکار کر دیا تو شیطان نے کہا چلو میں تمہیں ایک تین ٹپس تمہیں دیتا ہوں کہ وہ تین باتیں کیا ہیں جس سے میں انسان کو آسانی سے گمراہ کرتا ہوں. سب سے پہلی بات شیطان نے اس عابد کو یہ بتائی کہ بخل اور کنجوسی ہے, بخل اور کنجوسی ہے, اس کے ذریعے سے میں انسان پر حملہ کرتا ہوں. اس لیے کہ جب آدمی بخیل ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر کئی بیماریاں آتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل آدمی اللہ سے دور, جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے, سخی آدمی اللہ سے قریب, لوگوں کا حبیب اور جنت کے قریب ہوتا ہے. سخاوت جو ہے جنت کی ایک شاخ ہے, جو اس کو پکڑ لے وہ اٹھا کے جنت میں ڈال دے. بخل اور کنجوسی جہنم کی شاخ ہے. اسی لیے بخیل آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس مال ہمیشہ کم نظر آتا ہے. آدمی جو ہے نا اس تعریف میں اپنا بھی جائزہ لے لے, میرے پاس جو مال ہے وہ مجھے کم نظر آتا ہے یا زیادہ. بخیل کو ہمیشہ کثیر مال بھی قلیل نظر آتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے مال کثیر مال قلیل نظر آئے گا بخیل کو, یہ بخل کی علامت ہے. جب یہ چیز ہوتی ہے تو پھر آدمی کیا ہے خرچ نہیں کرتا, نہ اللہ کے دین پر نہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں پہ قسم کھائی, اس میں ایک قسم اس بات پر بھی کھائی کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں کبھی کم نہیں کرتے. حالانکہ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کسی کے پاس $1,000 ہیں, ہزار میں سے اگر 100 نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو کتنے ہوئے, ظاہر میں تو 900 ہوئے, لیکن صدقے کی برکت یہ ہوگی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ وہ $100 جو نکلا وہ ڈالر اس کے $900 کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا, بقیہ مال کے آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گا. یہ دنیا میں ہے ایک برکت کا اثر, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ برکتوں کے ساتھ اللہ نوازیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا دیکھو یہ ایک چیز کہ بخیل جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے الشیطان یعدکم الفقر, شیطان آنکھوں کے سامنے فقر لے کے آتا ہے, خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے. اور اس کے مقابل میں واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا, اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ وعدہ کر رہے ہیں جو خرچ کرے گا اسے ہم کیا کریں گے, اسے ہم مغفرت بھی دیں گے اور اپنے فضل سے اس کے مال میں برکت بھی دیں گے. تو ہم سب سے پہلی چیز آدمی بخل سے بچے. دوسری چیز غصہ ہے, غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے ایک من شہد ہو اور اس ایک من شہد میں تھوڑا سا بھی ایلوا, ایلوا ایک قسم کا ایک پھل ہے, اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ دور سے بھی اگر کوئی اس کو کوٹے تو اس کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے. وہ ایلوا اگر شہد میں بھی اگر ڈال دیں سارا شہد کا کچھ کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے کی وجہ سے بھی آدمی کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. شیطان نے ایک اسی لیے حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری مجرا الدم, اللہ نے اس کو وہ قوت دی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ہاں, اور جب غصہ آتا ہے تو پھر یوں سمجھو کہ شیطان کام کر رہا ہے اس کے بول میں, اس کی سوچ میں, اس کی ایک ایک حرکت میں. اسی لیے فوراً وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, فوراً اللہ سے حفاظت مانگنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصے میں کہا ہوا جملہ, غصے میں کیا ہوا کام, یہ سارا کا سارا غلط نتیجہ لے کے آتا ہے. تیسری چیز کیا ہے, شیطان نے وہب ابن منبہ کی روایت ہے کہ اس عابد سے کہا، تیسرا جو میرا حملہ ہے یہ بڑا خطرناک وار ہے شیطان کا۔ ابھی سورہ آراف کی ابتدائی آیت میں ہم نے پڑھا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ اس نے چیلنج کیا اللہ سے، سوچو کیسا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں گا سیدھے راستے پر، تیرے راستے، تیرے بندے جب آئیں گے سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا اور میں انہیں بہکاؤں گا، کیسے؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہ وار بتایا قرآن پاک نے شیطان کے کیا حملے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ کیا فرمایا، من بین ایدیہم، یہ سب سے پہلے شیطان کا یہ حملہ ہوگا اللہ کے بندوں پر۔ سامنے سے کیا حملہ شیطان کا ہوگا، سوچیں، سامنے کا حملہ یہ ہے، وہ ایسا حملہ کرے گا، وہ آدمی زندگی گزارے گا اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر، قبر کی تنہائی کو بھول کر، اور دنیا اور دنیا کو سامنے رکھ کر، یہ ہے سامنے کا حملہ۔ ایک ایک قدم اس کا آخرت کے قریب ہو رہا ہے، دنیا سے دور ہو رہا ہے، لیکن وہ کیا ہے، میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے تو بس دنیا ہے، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے بس، نہ اس کے سامنے آخرت کی زندگی، نہ موت کا مرحلہ، نہ قبر کی تنہائی، بس مجھے تو یہ ہے سامنے کا وار۔ پیچھے کا وار کیا ہے، مفسرین کہتے ہیں اس کی دنیا کو میں ایسے مزین کروں گا، ایسی خوبصورت بناؤں گا، ایسے شہوتوں میں اسے الجھاؤں گا کہ وہ اسی کے پیچھے رہ جائے گا۔ اور سب سے بڑا، یہ ایک وار ہے اور پیچھے کا ایک وار ہے، سب سے بڑا وار وعن یمینہم، یہ وار ہے شیطان کا، جو سب سے بڑا حملہ کون سا ہے، نیکی کا حملہ ہے، دینداری کا حملہ ہے، کہ میں اللہ کے بندے کو دینداری کے دھوکے میں ڈال دوں گا، دیندار ہوں گے نہیں، دین پہ چلیں گے نہیں، دین ان کی زندگیوں میں مکمل ہوگا نہیں، لیکن وہ اپنے کو دیندار سمجھیں گے۔ یہ سب سے بڑا وار ہے شیطان کا، سب سے بڑا حملہ ہے۔ یہ بات جب آتی ہے نا تو پھر انسان کیا کرتا ہے، انسان اپنے اوپر سے نگاہ اٹھا کر دوسروں کی طرف نگاہ ڈالتا ہے، دوسروں کی طرف نگاہ ڈالتا ہے۔ اب جب اس کی نگاہ دوسروں کی طرف گئی، پھر کیا ہے، اسی کا نام ہے حقارت، اسی کا نام ہے تحقیر۔ یہ جذبہ جب دل میں آتا ہے، اس کی ایمانیت کو اور اس کی روحانیت کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اچھے سے اچھا آدمی عبادت کرتے 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 یہ جذبہ جب پیدا ہو جائے، یہ مرض پیدا ہو گیا، وہ اللہ کے نزدیک اس مقام سے گرا دیا جاتا ہے، بہت بڑی تباہی کا ذریعہ ہے۔ ہاں، بہت بڑی تباہی کا ذریعہ، کسی کو دیکھ کر حقیر سمجھنا، کسی کے عمل کو دیکھ کر حقیر سمجھنا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیتی میں ایک بات لکھیں، کئی باتیں لکھیں، اس میں ایک بات لکھیں کہ میری زندگی کا تجربہ ہے، حضرت لکھتے ہیں میری زندگی کا تجربہ ہے، جس پر بھی میں نے حقارت کی نظر ڈالی، مرنے سے پہلے وہ چیز میرے اندر آئی۔ یہ حدیث کی بات ہے، اس بات کو ہم سوچیں، جب بھی ہم کسی عمل کو حقیر سمجھیں گے، جب بھی کسی چیز پر۔ ایک صاحب جو ہے نا، مجھے ابھی رمضان سے پہلے، ہندوستان جانے سے پہلے ایک صاحب ملاقات کی، کرسی پہ جو بیٹھتے ہیں نا، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں عذر کی وجہ سے، تو وہ صاحب کہنے لگے، میں جب بھی مسجد آتا، لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے، میں دیکھ کے انہیں ایسا میرے اندر ایک عجیب سی ایک غصہ آتا، اور مجھے انہیں دیکھ کر مجھے ایسا اندر سے ایک یہ کیفیت پیدا ہوتی، یہ لوگ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آج میری یہ حالت ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے اپنے گھر، کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے دروازے پہ دستک دی، کیا کر رہے ہیں، کہا سو رہے ہیں، ان کی زبان سے نکلا سو رہے، اس وقت سو رہے، یہ کوئی کام ہے سونے کا، یہ کوئی وقت ہے سونے کا؟ ایسا وقت آیا کہ صبح سے لے کے شام تک وہ بستر مرگ پہ آ گئے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی تشریح میں بات لکھتے ہیں، جب مسلمان کسی چیز پر حقارت کی نظر ڈالے، تحقیر کی نگاہ ڈالے، مرنے سے پہلے وہ عمل میں وہ مبتلا ہو جائے گا۔ یہ مضمون اگر اپنے دل میں ڈال لیں، لکھ لیں، نقش کر لیں، اگر ہو سکے تو اپنے گھر کی دیوار پہ چپکا دیں، کبھی کسی مسلمان کے کسی عمل پہ آدمی حقیر جذبے حقیر نگاہ نہیں ڈالے گا. حتیٰ کہ مسئلہ ہے سور اور خنزیر کھانا حرام ہے، یہ سارا مجمع جانتا ہے، پوری دنیا کے مسلمان سمجھتے ہیں حرام ہے خنزیر کا کھانا، لیکن خنزیر پر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا حرام ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کھانا حرام لیکن اس پر حقارت کی نگاہ، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے پیدا کی، کیا حکمت کیا مصلحت ہے پیدا کرنے میں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب تک ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ نہ مل جائے، ہمیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ تم کامیاب، جہنم سے بچا لیے گئے، جنت میں چلے گئے، اس وقت ہمیں اجازت ہے اپنے اوپر اچھی نگاہ ڈالیں، ہم اس وقت اجازت ہے کسی اور پہ بری نگاہ ڈالیں. اس وقت تک کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ، ایک صحابی تھے حضرت نعیمان رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب حرام ہونے سے پہلے شراب کا دور چلا کرتا تھا، شراب جب حرام ہوا تو نعیمان شراب پی لی اور اس میں پکڑے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے. اب مسئلہ الگ ہے، شراب پیے اس کی سزا ہے، اس کی جہرہ جو اگج گئے، لیکن ایک دوبارہ پھر اس مسئلے میں پکڑے گئے، تیسری بار اس مسئلے میں پھر پکڑے گئے، مجلس میں ایک شخص زبان سے نکلا اللہ کی لعنت ہو نعیمان پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نعیمان پر لعنت بھیجتے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ بھی اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. آج ایک آدمی شراب پی رہا ہے، امید ہے کہ کل وہ تہجد گزار بن جائے گا. ہاں ایک آدمی شرابی ہے، ایک آدمی برا ہے، امید ہے کہ وہ کل تہجد گزار بن سکتا ہے، لیکن ایک آدمی تہجد گزار ہے، نمازوں میں صف اول میں کھڑا ہے، کیا وہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ اگر وہ گارنٹی دے دے میرا خاتمہ ایمان پر ہو، پھر آدمی ناز کرے اپنی دینداری پر، پھر ناز کرے اپنے دینداری پر. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، حکیم الامت، کتنے بڑے اللہ کے ولی، فقی، مفسر، محدث، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، سارے حضرت کی مجلس میں علماء اور مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں. علماء مشائخ کیسے ہوتے ہیں؟ جبے لمبے، داڑیاں لمبے، سب صلحاء کا لباس ہوتا ہے. اچانک مسجد میں ایک ایسا آدمی داخل ہوا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، وہ جیسی اندر مسجد میں آیا، دیکھا حضرت بیٹھے ہیں، ساری مجلس میں علماء صلحاء بیٹھے ہیں، وہ جھجکا، میں کیسے اس مجلس میں آؤں؟ حضرت نے کہا آؤ بھائی آؤ، تمہارا ظاہر خراب ہے، ہمارا باطن خراب ہے، دونوں کا مسئلہ ایک ہے، بیٹھ کے حل کریں گے. آؤ، ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کی بات ہے. ہاں سوچنے کی بات ہے، ہم کیسے کیسے نگاہیں ہم لوگوں پہ ڈالتے ہیں. ذرا سی تہجد آ گئی، ذرا سا نماز زندگی میں آ گئی، ذرا سی دینداری آ گئی، ہاں ذرا سا لباس ہمارا بدل گیا، تو ہماری نگاہیں کیسی پڑتی ہیں؟ اللہ کا فضل سمجھنا، اللہ کا کرم سمجھنا اپنی دینداری پر. دوستو مجلس نبوی بیٹھی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک صاحب آئے، ماذا ما تقول فی ھذا الرجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یہ ایسا آدمی ہے، اگر کسی مجلس میں چلا جائے تو لوگ اس کی عزت کریں، کہیں رشتہ بھیجے تو لوگ اس کو اپنی بیٹی دے دیں، کہیں کسی کی سفارش کرا دو تو اس کی سفارش مان لیں، یہ ایسا آدمی ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا، آپ نے پوچھا اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ کہنے لگے یہ تو بڑا گمنام ہے، کوئی اسے جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی بیٹی دینے کے بارے میں سوچے گا، سفارش کرو تو کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات محدثین اس حدیث پہ لکھتے ہیں، اتنا مبالغے کا جملہ پوری حدیث کی کتابیں کہیں نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس پوری دنیا بھر جائے اس آدمی کے برابر، اس آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بعض مرتبہ آدمی کے ظاہر کو دیکھ کر، آدمی کے کیفیت دیکھ کر آدمی کیا سمجھتا ہے، شیطان کا یہ سب سے بڑا وار، سب سے بڑا حملہ. ابھی میں ہندوستان گیا تھا، میں اپنے استاد سے ملا، میرے استاد سے میں نے کہا کچھ نصیحت کریں، انہوں نے دو باتیں کہیں، کہا دین پہ چلو دیندار نہ سمجھو، دین پہ چلو اپنے کو دیندار نہ سمجھو. یہ ایسی بے بنیادی بات ہے، آج ہمیں شیطان نے اس دھوکے میں ہمیں ڈالا ہے، اور اس دھوکے میں آ کر ہم ایسے ایسے زبان سے جملے نکلتے ہیں ہمارے. ایک واقعہ بارہا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ واقعہ ہمیں سوچنے کے اور پڑھنے کے قابل ہے، اور پھر ہمیں اسے اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا اختیار نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے. شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے امام، کتنے بڑے فقیہ، کتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے شیخ تھے کہ 12,000 ان کے مرید تھے، 30,000 حدیثیں زبان پہ یاد تھیں. اندازہ لگائیں، اتنے بڑے حافظ حدیث، اتنے بڑے شیخ شبلی، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ان کے مرید تھے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت کا سفر ہو رہا تھا، علماء مشائخ ان کے ساتھ تھے. شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بستی پر ہم پہنچے، اور ایک بستی میں جب داخل ہوئے تو کیا ہو، دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہے، پانی کے لیے ہم پانی تلاش کر رہے ہیں. پانی لینے کے لیے جب گئے تو پانی لے کر آئے، وضو کر لیا، اور نماز کے لیے جب شیخ کے پاس گئے تو شیخ بیٹھ گئے. ہم نے انہیں نماز کی طرف بلایا، ہم نے وضو کرنے کے لیے، کسی سے کچھ بات نہیں. ایک دن، دو دن، تین دن، نہ کھا رہے، نہ پی رہے، نہ کسی سے بات چیت. پریشان ہو گئے کہ ہمارے استاد، ہمارے شیخ، ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا. تین دن کے بعد انہوں نے کہا، دیکھو تم مجھے چھوڑ دو میرے حال پر، میں ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا، تم یہاں سے تم اپنا راستہ دیکھو، یہاں سے چلو، مجھے میرے حال پہ چھوڑو، میں یہاں سے نہیں آؤں گا. سارے مشائخ، سارے ان کے مریدین سمجھانے لگے کیا کریں، فکر مند. لیکن جب بات نہیں بن پائی تو انہوں نے اپنا سفر کیا. جب بغداد پہنچے، وہاں دیکھا شیخ نہیں آئے، مریدین آئے ہیں، وہاں بھی ایک کہرام مچ گیا، غم کا صدمہ سارے لوگوں میں، کیا ہوگا. اب یہاں اب ایک عرصہ گزرا، کتابوں میں لکھا ہے تقریباً ایک سال گزرا. اب ادھر سارے مریدین اللہ سے ذکر کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اپنے شیخ، اپنے استاد کے بارے میں کہ ہمارے شیخ کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہو گیا. ایک سال کے بعد شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں خیال آیا، دیکھیں تو صحیح کیا ہے، ہمارے حضرت کس حال میں ہیں. تو واپس آ کر اس بستی میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی ایک بزرگ تھے جن کی داڑھی تھی، جن کا کرتا تھا، وہ کہاں ہیں. کہنے لگے دیکھو فلاں جنگل میں ہوں گے. جا کر دیکھا تو وہ شیخ عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ خنزیر چرا رہے ہیں. جتنے مریدین تھے ان کی حالت کو دیکھ کر روتے روتے بس بے بس ہو گئے کہ ہمارے استاد کے ساتھ. سلام کیا، یاد دلایا، کہنے لگے کیا بات ہے. کہنے لگے بس کچھ نہیں، دیکھو بس یہ سب سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ہے. بس اس وقت قبولیت کی گھڑی تھی، وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی سجدے میں چلے گئے، اور اتنا روئے، اتنا روئے کہ ان کے رونے پر خنزیر کو کی بھی آنسو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کی طرف سے تبدیلی، اللہ کی طرف سے نظام چلا، اللہ نے دل کو پلٹا. کہنے لگے اللہ نے مجھے حافظ قرآن بنایا، حافظ حدیث بنایا. پورا قرآن بھول گیا، صرف دو آیتیں یاد رہ گئی تھی. پوری 30,000 حدیثوں میں صرف ایک حدیث یاد رہ گئی تھی. پھر آخر میں کہا، جانتے ہو یہ اصل سننے کی بات ہے، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے، یہ میرے اندر سے ایک کیفیت کیوں نکل گئی. اصل واقعہ یہ تھا کہ جب ہم بستی اس بستی میں داخل ہوئے، اس شہر میں جب داخل ہوئے تو ایک گرجا گھر میں، وہاں پر سے ہمارا گزر ہوا. میں نے دیکھا کچھ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں. اچانک میرے دل میں کبر پیدا ہوا، اور یہ کبر پیدا ہوا کہ میں ایمان والا، میں مسلمان، اور یہ لوگ دیکھو کیسے کبر، یعنی کبر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً الہام ہوا، یہ جو ایمان تمہارے پاس ہے اس کو تم اپنا کمال سمجھتے ہو، یہ جو توحید کے تم قائل ہو تم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہو، اب دیکھنا ہم تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. اسی دوران میرے دل کے اندر سے ایک کیفیت نکلی چڑیا کی شکل میں، بس سارا کا سارا ایمان میرے اندر سے رخصت ہو گیا۔ یہ واقعہ لکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، ہم تسبیح قرآن پڑھتے ہیں، ہم تبلیغ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ ذرا بھی اگر ہماری زبان سے اگر اپنی بڑائی اگر نکلے اور دوسروں کی حقارت اگر نکلے، دوستو اللہ کی شمدیت، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ جو آدمی اللہ کو پہچانے اس اعتبار سے اللہ بے نیاز ہے، وہ کبھی دوسروں کی طرف حقیر نگاہ نہیں ڈالے گا، کبھی نہیں ڈالے گا۔ ہاں کبھی نہیں ڈالے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی فکر پڑی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ زبان کب کب آئے گی اس کی زبان کسی کے بارے میں نکلنے کی، کسی کی طرف آنکھ اٹھاتے ہوئے حقارت کی، کسی کی طرف زبان کھلتے ہوئے حقارت کی۔ یہ جو جملے ہیں، اسی لیے سورہ آراف کے آخر میں جو ہمیں بتایا گیا نا، میں جو آیت پڑھی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، ایک شخص کا واقعہ بیان کیا۔ وہ شخص کون تھا؟ حافظ تورات۔ یہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو نازل فرمائی، اس کے صرف 7 حافظ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ملا کر 7 ہی حافظ گزرے ہیں، آج تک کوئی 8واں حافظ نہیں بنا اس کا۔ اس میں وہ ایک شخص حافظ تھا اور اس کا نام تھا بلعم ابن باعورا، اور اللہ نے اس کو وہ نعمت عطا فرمائی کہ اس کی دعاؤں میں قبولیت تھی، جو دعا مانگتا اللہ قبول کرتے۔ تورات کا حافظ، تورات کا عالم، دعاؤں میں مستجاب۔ اب دیکھیں کیا ہوا، اللہ کے حکم کو اس نے مذاق سمجھا، اللہ کے نام، اللہ نے اس کو اسم اعظم دیا۔ اسم اعظم ہوتا نا، اللہ کا ایک نام ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر، ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی تھا بنی ہاشم کا، ایک آدمی تھا، تو وہ آدمی، اس کے پاس بہت سے اونٹ تھے، بہت سے اونٹ۔ اس کو چرانے کے لیے، اس کی دیکھ بھالی کے لیے وہ کسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بنی ہاشم جو بڑا معزز خاندان ہے، اس میں سے قریش ہے، اس میں سے عرب، تو اس کا ایک آدمی اس کے پاس آیا، کہنے لگا میں نوکری کروں گا۔ اچھا نوکری کرو گے، اچھا ٹھیک ہے، یہ نوکری ہے، یہ کام ہے تمہارا اور یہ معاوضہ ہے۔ اس واقعے کو ذرا غور سے سنیں۔ وہ آدمی اس کے اونٹ چرا رہا تھا، یمن سے ایک آدمی مسافر سفر کرتا ہوا گزر رہا تھا وہاں سے، اس کا مشکیزہ پھٹا ہوا تھا، پانی گر رہا تھا۔ اس آدمی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس اتنے اونٹ ہیں اور ان کے پاس رسی ہے، کوئی رسی مجھے دے دو تاکہ میں اپنے مشکیزے کو باندھ لوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایک اونٹ کی رسی اس نے نکالی اور اس کو دے دی، وہ چلا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ مالک جب شام میں آیا، سارے اونٹ بندھے ہوئے تھے، ایک اونٹ کھلا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا یہ کہاں ہے، اس کی رسی تھی، کیوں نہیں باندھا؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے اس کی رسی ایک ضرورت مند کو دے دی۔ وہ بہت غصے میں آیا اور لکڑی اٹھائی اور اس کے سر پہ مارا، وہ ایسا مار پڑا کہ وہ زخمی ہوا اور اسی میں وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ وہ دیکھا کہ یہ آدمی پر ایسی چوٹ پڑی کہ یہ مرنے کے قریب ہے، وہ وہاں سے اپنا سامان یعنی اونٹ لے کر وہاں سے بھاگا تاکہ یہ اس کو چھوڑ دیں۔ ایک آدمی حج کے لیے آ رہا تھا، حج کے لیے جب وہ آ رہا تھا تو اس کی کیفیت دیکھی، دیکھ کر اس نے کہا بھئی تمہاری مدد کروں؟ اس نے کہا میری موت کا وقت ہے، زندگی کا آخری وقت ہے، بس میری ایک وصیت ہے، تم حج کو جا رہے ہو، حج کے وقت تم بیت اللہ میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ اے بنی ہاشم، اگر تم میں سے کوئی بنی ہاشم ہے تو وہ قریب آ جائے، اور اس میں سے کہو کہ بھئی کہ قریش کون ہے آ جائے، اور میرا یہ نام ہے، اور کہنا کہ فلاں آدمی نے مجھ پر ایسا حملہ کیا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی حج کے لیے پہنچا اور اس نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ بنی ہاشم کے کوئی لوگ ہیں تو آ جائے، اور لوگ آئے قریب، اور اس میں سے کچھ لوگ قریش کے قریب آئے، اس میں سے حضرت ابو طالب تھے، اور ابو طالب بڑے سمجھے جاتے تھے۔ تو اس آدمی نے کہا میں نے تمہارے خاندان اور تمہارے قبیلے کے ایک آدمی سے میں ملا، فلاں فلاں، اس نے واقعہ بتایا کہ اس کا جو مالک تھا اس نے حملہ کر دیا، اور اس نے جو ہے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی۔ تو حضرت ابو طالب جو مالک تھا اس کو تلاش کیا اور اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس کا قصاص ہم تم سے لیں گے۔ کہا کہ نہیں، کہا دیکھو قصاص دینا پڑے گا، یا کم از کم اس کی دیت تمہیں دینی پڑے گی. کہنے لگے ٹھیک ہے پہلے اس کو ثابت تو کریں. چنانچہ ثابت تو ہو گیا, وہ آدمی گواہ تھا جو آدمی اس سے مل کے آیا, لیکن وہ جو مالک تھا اس نے اپنے خاندان کے 50 آدمیوں کو تیار کیے, ایسے 50 آدمیوں کو جو یہ اللہ کا نام لے کر مقام ابراہیم میں کھڑے ہو کر قسم کھائیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. چنانچہ ابو طالب کے پاس 1, 2, 3, 4, 5, 50 آدمیوں نے آ کر قسم کھائی, اور یہ قسم مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے کر ہم قسم کھاتے ہیں اس آدمی کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ ہمارے پاس تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ کے نام کی قسم جھوٹی انہوں نے کھائی, اللہ کے نام کا مذاق انہوں نے اڑایا, ایک سال نہیں گزرے تھے 50 کے 50 ایسی یعنی تباہی کے ساتھ ایسی بے یعنی خطرناک موت ان کی آئی کہ اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کا نام عظمت والا, اللہ کا کلام عظمت والا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی ہیں, 1000 طلاقیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 تو تمہاری بیوی پہ طلاق پڑ گئی, لیکن 997 جو مرتبہ تم نے طلاق دی اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کیا. اللہ کے نام کے ساتھ مذاق, بات بات پر قسم کھانا, بات بات پر اللہ کا نام بیچ میں لانا, یہ اللہ یہ جو ہے نا یہ تب. چنانچہ اس بلعم ابن باعورہ کو اسم اعظم اللہ نے دیا تھا, اس اسم اعظم کا اس کیا کیا. واقعہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ جبارین پہ آپ جاتے مقابلہ کریں. جب ان اس قوم کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں ہمارے خلاف لڑنے کے لیے, وہ سارے کے سارے اس آدمی کے پاس پہنچے, یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. آ کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام مقابلے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کے پاس دعاؤں کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, اسم اعظم ہے, آپ دعا کریں موسیٰ اور ان کی قوم وہیں ختم ہو جائیں. اس نے کہا میں کیسی بات کر رہے ہو, اللہ کے نبی ہیں اللہ سے ڈرو, ایسا کیسے میں. چنانچہ انہوں نے مال دیا, رشوت دی, چنانچہ اس دنیا کی محبت میں آ کر اس شخص نے ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بدعا دینے کے لیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے زبان سے بدعا کے جملے نکلنے سے پہلے ہم نے اس کی زبان کو کھینچ کر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, ہم نے کتے کی طرح اس کی زبان کھینچ دی. جس طرح کتا پیاس کی حالت میں اپنی زبان باہر نکال دیتا ہے ہم نے اس کی زبان کو کھینچ دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا. جو اللہ کا نام اور اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرتا ہے اس کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سب چھین کر اس کو بے ایمانی کی موت ماریں گے. اسی لیے 3 باتیں ہیں دوستو, ایک بات اللہ کے نام, اللہ کے کلام, اللہ کے حکم کے ساتھ استہزاء. آدمی کسی حکم کو نہیں مان رہا, وہ سمجھ میں آتی ہے بات, اس کی کوتاہی ہے, اس کا قصور ہے, وہ اعتراف کرے. لیکن ایک واقعہ ہے, ایک عالم کی کتاب میں مدینہ منورہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا, مدینہ میں انتقال ہوا تو کہاں اس کی تدفین ہوگی؟ جنت البقیع میں. جنت البقیع ایک ایسا قبرستان ہے, ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہاں تدفین ہونے والوں کا حساب نہیں ہوتا, بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ سارے قبر والوں سے اٹھا کے جنت میں ڈال دیں گے. اس آدمی کو وہاں پہ دفن کیا گیا, بڑا عجیب واقعہ ہے. 3 دن کے بعد مدینے والے کیا دیکھ رہے ہیں, جس آدمی کو دفن کیا گیا تھا اس آدمی کی جگہ کسی عورت کی وہاں پہ میت ہے. پریشان ہو گئے, کیا وجہ ہے, حیران. اور وہ حج کا زمانہ تھا, لوگوں میں جب بات چلی تو لوگ جمع ہوتے چلے گئے. تو ایک علاقے والے لوگ کہنے لگے یہ عورت تو ہمارے ہاں, ہم نے اس کو دفن کیا تھا, وہ یہاں کیسے پہنچی؟ اچھا کہاں پہ آپ نے دفن کیا؟ فلاں علاقے میں ہم نے اس کو دفن کیا. اچھا وہاں تحقیق کی گئی, قبر کھدوایا گیا تو اس آدمی کی میت وہاں پہ تھی. تحقیق کیا گیا اس کی گھر والی سے تو وہ ایک زبان سے ایک جملہ ہمیشہ کہتا تھا, اسلام تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں جو جنابت کا جو غسل ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایک حکم کو مذاق کرنے کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے مدینے کی زمین نے اس کو قبول نہیں کیا. آدمی ڈرے زبان سے کہ بعض مرتبہ آدمی کو پردے پہ اشکال ہوتا ہے، سوت پہ اشکال ہوتا ہے، بہت اچھا دین ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. آدمی اپنی کمزوری اپنی کوتاہی کی وجہ سے دین پر نہ چلے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہے آگے چلے گا، لیکن آدمی تاویل کرے، استخفاف ہلکا سمجھے، مذاق اڑائے، یہ ایک سبب ہے موت کے وقت کلمے سے محرومی کا. اور دوسرا سبب ہے ماں کی بد دعا، ماں کی بد دعا. اب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ احوال القبور میں اس واقعے کو لکھتے ہیں. علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا ایک قبرستان پر، عصر کی نماز کے لیے وہ ٹھہرے، عصر کی نماز جب پڑھ رہے تھے تو بائیں طرف قبرستان، اور قبرستان میں دیکھتے ہیں کہ قبر پھٹی اور اس کے اندر سے ایک آدمی نکلا، جسم تو آدمی کا تھا، چہرہ جو ہے نا اس کا گدھے کا تھا. پریشان ہو گئے کیا ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھتے ہیں. جلال الدین بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں، ایسے واقعات اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کھولتے ہیں تاکہ بندے اس عمل سے اپنے آپ کو بچائیں. تو علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہوئے، شہر والوں گاؤں والوں سے معلوم کیا یہ کیا ماجرا ہے. کہنے لگے آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہم تو روز یہ واقعہ دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. کہنے لگے یہ دیکھو یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے. کیا وہ جب اس کے گھر گئے تو اس کی والدہ تھی. پوچھا والدہ سے کیا ماجرا ہے. کہنے لگے میرا بھائی یہ میرا بیٹا ہے، شراب کی حالت میں مست رہتا تھا، نشے کی حالت میں چور رہتا تھا. میں جب اس کو سمجھاتی شراب مت پی، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اس کی زبان سے جملہ نکلتا ارے گدھی چپ رہ. اپنی ماں کو گالی دیتا، وہ ماں برداشت کر لی، لیکن اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ دکھا دے. زبان پر کلمہ بند کر دیا گیا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے وقت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھجوائی گئی کہ موت کا وقت ہے، سکرات طاری ہے، کلمے کی تلقین کرائی جا رہی ہے، کلمہ زبان پہ نہیں آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ آئے، دیکھا علقمہ کلمہ پڑھو، فرمایا پڑھا، پڑھنا چاہتا ہوں، زبان سے نکل نہیں پا رہا ہے. پوچھا کیا بات ہے. اطلاع بھجوائی گئی ماں ناراض ہے. بلایا کیوں کیا بات ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا تہجد گزار، نمازی، سب کچھ ہے، لیکن گستاخ اور بے ادب ہے، اس کی زبان کے تیر میرے دل کو چیر دیتے تھے. ایسے ایسے جملے ہم سوچتے نہیں اپنی ماں اور اپنے باپ کے لیے کیا زبان، جس طرح زبان ماں کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے، اسی طرح آنکھوں کا گھورنا بھی ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بھی ایک زبان ہے، آنکھوں کی بھی، کہ سخت قسم کا گھورنا یہ بھی نافرمانی میں داخل ہے. ہم سمجھائے اپنے بچوں کو کہ دیکھے تو محبت کی نگاہ سے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ ڈالتی ہے، اللہ ایک حج اور عمرہ اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. ہمیں ترغیب دی گئی، فرمائی یہ عمل اسی لیے. اور تیسری چیز کیا ہے، دینداری کا دھوکا. یہ دھوکا جب لگتا ہے تو فوراً آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اسی لیے دوستو کبھی آدمی دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے جو عمل کی توفیق اللہ مجھے دیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے خاتمے سے ڈرتے رہنا ہے، میرے خاتمہ پتہ نہیں کیا ہو، جو ڈرے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میں اپنے آپ کو فی الحال کسی مسلمان سے اور فیوچر میں کسی غیر مسلم سے اپنے کو ہمیشہ حقیر سمجھتا. ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے، مجھ سے آگے بڑھ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں. آدمی کہتا ہے نامحرم پہ نگاہ ڈالنا حرام ہے، اجنبی پہ نگاہ ڈالنا حرام ہے. بالکل یہ حرام ہے ضرور، لیکن اس سے زیادہ حرام اپنے اوپر اچھی نگاہ ڈالنا بھی حرام ہے. میں اچھا دوسرے خراب، یہ ایسی بلا ہے آدمی کے ایمان پر حملہ کرنے والی چیز ہے. یہ جو واقعہ ہمیں بتایا گیا شیاطین کے حملے ہیں، ان حملوں سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل دیکھنے کے اعتبار سے ایک بزرگ تھے، بالکل کالے، ان کا چہرہ بالکل کالا شیعہ اور قد پست تھا. کسی نے ان کا مذاق اڑایا ان کے جسم کا، انہوں نے ایک جملہ کہا، برتن کا مذاق اڑا رہے ہو یا بنانے والے کا، سمجھ رہے ہیں آپ. ہم تو چھیڑتے ہیں نا آپس میں دوستوں میں، کسی کے بول کو، کسی کے چلنے کو، کسی کے یعنی کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا یا بنانے والے کا؟ ذرا سوچ لیں، ایسے ایسے ناموں کے ساتھ آڑے نام لگا دیتے ہیں اور ہم اس کو بڑا آسان سمجھتے ہیں. سورہ حجرات میں اللہ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک وقت نہیں ہے، ایک واقعہ یاد ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایسے لقب ناموں کے ساتھ مت جوڑو جس سے جو ہے نا کیا ہے، کسی کو ٹھینگا کہہ رہے ہیں، کسی کو کانا کہہ رہے ہیں، کسی کو فلاں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چہرے کے اعتبار سے قبول صورت ہی تھے، بالکل کالے، اور ان کے چہرے پہ داغ تھے داغ. عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، صحابہ سب انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. جب وہ آئے پھر آپ نے کہا بھی اسامہ آئے چلو چلیں، تو وہ ایک قبیلے والے، ایک گاؤں والے، سب کے سب انہوں نے کیا کہا، علی هذا الاسود حبسنا، اس کالے آدمی کی وجہ سے ہم سب کو روکے رکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو قبیلے مرتد ہوئے ان میں وہ پورا گاؤں مرتد ہوا. عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ سارا گاؤں جو مرتد ہوا، ایمان سے پھرا، اس کی وجہ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا تھا. اسی لیے توبہ کریں دوستو، اللہ نے جو ہمیں عمل کی توفیق دی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق دی اللہ کا شکر ہے، سر پہ ٹوپی اللہ کا شکر، صلحاء کا لباس اللہ کا شکر، مسجد میں آ رہے ہیں یہ اللہ کا شکر، صف اول میں نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر، تراوی پڑھ رہے ہیں اللہ کا شکر. کبھی تراوی پڑھنے والے تراوی نہ پڑھنے والوں کو کمپیئر کر کے حقیر نہ سمجھیں، آٹھ رکعت ہوئے اٹھ کے جانے والوں کو حقیر نہ سمجھیں. ہمارا بیٹھ کر یہاں پڑھنا اور ان کا جانا یہ بالکل، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، نہیں شیخ سعدی کہتے ہیں میرے ابا نے مجھے کہا، صبح صبح فجر سے پہلے میرے ابا انگلی پکڑ کے مجھے مسجد لے جا رہے تھے، تہجد پڑھ کے ہم گھر سے نکلے. میں نے کہا ابا یہ کیسے لوگ ہیں تہجد کے وقت سو رہے ہیں؟ تو میرے ابا نے کہا بیٹا تیرا سو جانا ہی بہتر تھا یہ کہنے سے، تیرا تہجد نہیں پڑھنا ہی بہتر تھا. بعض مرتبہ نوافل کے چکر میں ہم ایسی زبان سے ایسے جملے نکالتے ہیں، کیا کرایا سب بینک کرپسی جیسے فائل کرتے ہیں، اپنے سارے اعمال اور نیکیاں ہم برباد کر دیتے ہیں. اسی لیے توبہ کریں خاص طور پر اس چیز سے کہ کبھی ایک چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے. دوستو جب بھی ہم کسی مسلمان کو دیکھیں اچھی نگاہ ڈالیں اس پہ، اس کی خوبیوں پر نگاہ ڈالیں، اور ایک کہتے نا دید قصور اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ مجھے اپنی کوتاہی دیکھنے والی نگاہ ڈال دے، ایسی نگاہ دے دے کہ جس میں میں اپنی کوتاہی دیکھوں، دوسروں کی خوبیوں کو دیکھوں، جہاں میں اپنی اچھائیوں کو دیکھوں اور دوسروں کی برائی کو دیکھوں. اسی کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں عجب. کیا ہے عجب؟ عجب نیکیوں کو کاٹ دیتی ہے، نجب نیکیوں کو کاٹ دیتی ہے. اسی لیے کبھی آدمی دعویٰ نہ کرے. قرآن کیا کہتا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا. سبحان اللہ، کیسا جملہ اللہ نے کہا، اگر اللہ کا فضل اس کی مہربانی نہ ہوتی تو میں پاک نہیں ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ذیل القدر پیغمبر کہہ رہا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے میں جو پاک دامن ہوں، یعنی کہا میں نبی ہوں میں پاک دامن ہوں، اپنی زبان سے ذرا بھی دعویٰ نہیں کیا. ہمیں سکھایا گیا لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، جو نیکیاں میں کر رہا ہوں اے اللہ تیرے فضل سے، جن جن گناہوں سے میں بچ رہا ہوں اے اللہ تیرے فضل سے. کس کے فضل سے؟ ایک آدمی کھڑے ہو کے کہے میں نے آج تک کسی کا قتل نہیں کیا، اچھا بہت مبارک بات ہے، ہاتھ ملانے کے قابل ہے، آپ نے کسی کا قتل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ اگر اللہ کے ڈر سے اگر نہیں کر رہے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے اپنے بھائی سے بات جو چھوڑی ہے نا وہ ایک سال قتل کے برابر ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے، واقعی اگر قتل سے اگر کوئی مسلمان اللہ کے ڈر سے بچ رہا ہے تو اپنے بھائی سے کیوں ہوتا رشتہ توڑا ہوا ہے. من حجر اخاه فوق سنه، اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی سے ایک سال سے اوپر اگر قطع تعلق توڑے وہ قتل کے برابر گناہ ہے. ہم کیسے کہیں کہ میں نے آج تک قتل نہیں کیا، میں نے آج تک چوری نہیں کی؟ کیوں نہیں کی بھائی؟ چوری بدنامی ہے نا. مفتی صاحب چوری کر لیں، انجینئر صاحب چوری کر لیں، امام صاحب چوری کر، نام پوزیشن کا مقام. اچھا اگر واقعی چوری اللہ کے ڈر سے آپ چھوڑ رہے ہیں، غیبت کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ چوری سے بدتر چیز ہے غیبت. غیبت کیوں نہیں چھوٹ رہی ہماری؟ حسد کیوں نہیں چھوٹ رہا ہم سے؟ جس کی وجہ سے سارے حقارت کے گناہ ہمارے اندر آ رہے ہیں. اسی لیے دوستو آدمی جائز آلے، اسی کو کہتے تنہائی کا تقوی، اللہ سے مانگے اے اللہ تجھ سے ڈر کر میں گناہوں سے بچنے والا بنوں، قتل سے جس طرح بچوں اس طرح غیبت سے بچوں، جس طرح چوری کو برا سمجھتا ہوں حسد کو برا سمجھوں. یہ ہے مطلوب. ایسا نہیں کہ جو پسند کے گناہ ہیں چھوڑ دیا، اور جو اپنے مزاج کے ہیں وہ امانت کسی کے قرض کسی سے لیا ادائی نہیں کر رہے، یہ گناہ نہیں ہے. آدمی جائز آلے. یہ تین باتیں تھیں سورہ اعراف کی روشنی میں. سب سے پہلی بات، اللہ کے حکم کو، اللہ کے نام کو کبھی مذاق میں استعمال نہ کریں. دوسری چیز، ماں کی نافرمانی نہ کریں، ماں کی بد دعا نہ لیں. تیسری چیز، اپنے کو دیندار کا دھوکہ مت دیں کہ میں دیندار، اپنے کو دیندار نہ. دین پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی تباہی ہے. لیکن دین پر چلتے چلتے اپنے کو دیندار سمجھ جانا، مولانا رومی نے بڑی اچھی مثال دی. کیا مثال دی؟ کہ ایک بیل گاڑی کے نیچے، ایک کتا آ گیا سائے کو تلاش کرتے ہوئے. کس کو؟ سائے کو تلاش کرتے ہوئے. ہاں اب وہ چلتے 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 بہت دور کے بعد سمجھا پوری بیل گاڑی میرے ہی سر پہ ہے، پوری بیل گاڑی میرے ہی سر پہ ہے. آدمی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، کرتے کرتے ایک وقت سمجھے گا پوری دنیا میرے ہی عبادت سے چل رہی ہے. اللہ حفاظت کرے. اتہیمو انفسکم، اپنے کو قصوروار ٹھہراؤ، اپنے کو ذمہ دار ٹھہراؤ. ہاں ایک بہت بڑے بزرگ، سین فرانسسکو آئے ہندوستان سے. وہ جو ہندوستان، یہ سین فرانسسکو میں ایک جلوس نکلا ان لوگوں کا، اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ ہماری کوتاہی ہے کہ یہ جو جلوس نکلا ہے اس کو آدمی اپنے سے قصوروار ٹھہرائے. وہاں کا آدمی یہاں آ کے اس ان کے جلوس کے نکلنے کو اپنے کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے. جب مسلمان دوسروں کی برائیوں کو اپنے کو قصوروار ٹھہرائے گا، اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہیں کھولیں گے اور اللہ اس سے ہدایت کا کام لیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان سب بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی نعمت جس طرح عطا فرمائی، ایمان پر بھی اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو جانتا ہے ہماری کیفیتوں کو، ہمارے حالات کو، ہماری تنہائیوں کو، کوئی چیز تجھ پر سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ معاف کرنا تیری صفت ہے. اے اللہ معاف فرما دے، عافیت کے ساتھ معاف فرما دے. اے اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر قسم کی تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے دلوں کو تیرے دین کی طرف پھیر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں، اے اللہ تیرے احکامات کی محبت ڈال دے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کا شوق، آخرت کی رغبت اے اللہ ڈال دے. اے اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی فکر بہت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ تیری طرف پھیر دے، زندگیوں کے رخ کو پھیر دے. اے اللہ، اے اللہ ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ ہماری آنکھوں میں اے اللہ کبھی کسی کو حقیر نہ دیکھیں. اے اللہ حقارت کا جذبہ ہمارے دلوں سے نکال دے. اے اللہ اس کے نتیجے سے، اس کی تباہی اور بربادی سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ جو کچھ ہے اللہ سب تیرا ہی دیا ہوا ہے. اے اللہ ہمیں نہ اپنے علم پہ، نہ اپنے عمل پہ، نہ اپنے کسی چیز پہ ناز ہے. اے اللہ شیطان کے اس مکر سے، دھوکے سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم سب کو اے اللہ ہماری، اے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ ہر قسم کے حملے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اللہ اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کے حالات کو درست فرما، جان اور مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بھائیوں میں جو بے روزگار ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ حلال پاکیزہ عزت کی روزی برکت کی روزی نصیب فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما. اے اللہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما. یا الہ العالمین ہماری جو حاجتیں ہیں اے اللہ اپنے کرم سے پورا فرما، ہماری جو الجھنیں ہیں اللہ پورا اے اللہ اسے آسانی پیدا فرما، عافیت اور آسانی عطا فرما. یا اللہ ہمارے تراویح کو روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ قبولیت کے لائق نہیں پھر بھی قبول فرما لے. یا اللہ تو جانتا ہے ہماری نمازیں اس کے اندر کی کیفیتیں کیا ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما، رحم فرما، کرم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین.